رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن ضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي موضع آخر، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وفي موضع آخر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وابيضوا يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم مرتضى شير حق أشجع الأشجعين ساقی شیر و شربت پہ لاکھو سلام. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھو سلام. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر توئے دست قدرت پہ لاکھو سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھو سلام. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب السب تکریم باعث سے تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج 21ویں شب تاریخ اسلام کے اندر ایک بہت بڑی اہمیت کی متحمل شب ہے، اور دشمنان کی جانب سے اسلام پر ڈھائے جانے والے اور اسلام کے بنیادی اصول اور اقدار پر اور دین اسلام کی ناموس و عزت پر شب خون مارنے والے جو واقعات ہیں، ان میں ایک بڑا بھیانک واقعہ اور اسلام کے ساتھ کی جانے والی منافقین کی جو دہشت گردی ہے، اس کی ایک بہت بڑی دہشت گردی کا اظہار حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا اقلیم ولایت کے شہنشاہ نسل مصطفیٰ کے بانی خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی شہادت ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو 19 رمضان المبارک کو خارجی فرقے کا ایک شخص جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، اس شخص نے کوفے کی جامع مسجد میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے سر مبارک پر تلوار سے ضرب لگائی اور آپ بڑے شدید زخمی ہوئے، اور پھر 20 اور 21ویں شب کو آپ نے جان آفری کے حوالے کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج کی شب کو آپ کے ذکر کمالات کے حوالے سے بھی، آپ کے فضائل کے حوالے سے بھی، اور آپ کی شہادت کے اسباب کے حوالے سے بھی بہت اہمیت تاریخ اسلام کے اندر حاصل ہے. آپ کی شہادت ایک بہت بڑے نعمت عظمیٰ اور ایک بہت بڑے عظیم نعمت سے اہل اسلام کا محروم ہونا ہے. جس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب امت میرے عثمان پر دست درازی کرے گی اور میرے عثمان کی طرف امت کے افراد اگر ہاتھ بڑھائیں گے تو یہ اتنی بڑی ناشکری ہوگی کہ پھر امت سے فرقواریت، امت سے انتشار، اور امت کے اندر جو افتراق اور جھگڑا ہے یہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا. کیونکہ یہ شخصیات امت کی وہ محسنین شخصیات تھیں کہ جن کے ساتھ بے ادبی یوں ہے کہ جس طرح کے گھر کے چھت جس بنیادی ستون پر قائم ہے اس کو گرا دینے سے مترادف ہے، اور جب وہ بنیادی ستون جس پر انسان کا آشیانہ، اس کا گھر، اس کا سایہ اور اس کی امان اور اس کی بقا جس چھت کے اوپر ہے اور اس چھت کو جس بنیادی ستون نے سنبھالا ہوا ہے، اگر اس بنیادی ستون کو گرا دیا جائے تو پھر وہ چھت، وہ سایہ اور وہ راحت، وہ آشیانہ باقی نہیں رہتا. تو اسلام کی چھت اور اسلام کی امان جو ہے وہ خلفاء راشدین ہیں. آج کی شب حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر فضائل کی بھی شب ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی شہادت بھی آپ کی ایک فضیلت ہے. وقت آج میرے پاس بہت مختصر ہے، کیونکہ یہ بہت بنیادی موضوع ہوتا ہے کہ جس میں ہم خارجیوں کو لگام دیتے ہیں، اور خارجیت کا بہت بنیادی تعارف حضرت مولا مرتضیٰ کی شہادت سے ہوتا ہے. تو آج کچھ میرے ٹی وی پر پروگرام خاص طور پر ہیں کہ ظاہر سی بات ہے 50-100 آدمی سنتے ہیں، وہاں سے پھر پوری دنیا سنتی ہے، تو میں بس مختصر سی گفتگو کر کے یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا. اس کے بعد مناقب کا سلسلہ انشاءاللہ رہے گا، لیکن یہ موضوع سننے جیسا ہے. اس کو ہم سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع کے اندر کنٹینیو کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کیا ہے. ایک بات، لیکن میں بنیادی باتیں جتنا وقت میرے پاس ہے میں آپ کے سامنے ذکر دینا چاہتا ہوں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کو سنبھالنے والے خلفاء راشدین ہیں. اسلام پر جو سب سے پہلی دہشت گردی ہوئی، سب سے پہلی جو اسلام پر دہشت گردی ہوئی اور پہاڑ کے دشمنوں نے جو سب سے پہلے اسلام پر شب خون مارا، وہ یہودیوں کی جانب سے تھا کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسجد نبوی شریف میں ایک یہودی جس کا نام فیروز لولو تھا، اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ پر نماز کے دوران اس نے حملہ کیا تھا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جامع شہادت نوش کیا. تو دہشت گردی کبھی اسلام کی طرف سے نہیں ہوئی، بلکہ اسلام کے وہ حضرات و افراد جنہوں نے اپنی زندگیاں، توجہ میں اتنا رکھیے، اس معاشرے کے امن کے لیے اور انسان کو اس کے بنیادی دستور سے آشنا کرنے کے لیے جنہوں نے بنیادی کام کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ باطل کے جڑیں اور ان کی بکھیاں ہل گئیں اور ان کی بنیادیں ہل گئیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر سے فاروق جیسے سرکار کے پیچھے خود کفار لگے رہے کہ سرکار کو قتل کر دے معاذ اللہ، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت اللہ نے خود اپنے ذمے لی ہے. پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھتے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ بن رباحہ، حضرت فاروق اعظم اور کئی صحابہ کرام حضور کے ساتھ باقاعدہ طور پر اسلحہ لے کر چلتے تھے. تو محافظ اپنے ساتھ رکھنا اس اعتبار سے ضرور سنت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصے تک اپنے ساتھ محافظ رکھے ہیں، یہ منع نہیں ہے کوئی نہ کوئی ہے. لیکن سورہ المائدہ کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ سن 8 ہجری کے قریب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو لوگوں کی شر کے وہ آپ کو اذیت پہنچائے، جس طرح اللہ نے آپ کو شیطان کی شر سے معصوم کیا ہے، اس طرح لوگوں کے آپ کے بدنی حملے سے بھی اللہ نے آپ کو معصوم کر دیا. اور یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ سنتے ہوئے آپ چلیے آگے کے ناموس رسالت کے حوالے سے ہے کہ دو چیزیں صرف دنیا کے اندر ایسی جس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. اللہ نے کعبے کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے، یہ بھی سن لیں آپ، اللہ نے کسی مسجد کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر نہیں لی. اس کے فضائل بتا دیے ہیں، اس کا مرتبہ بتا دیا ہے، اور لوگوں کو کہا ہے اس کی حفاظت کرو، اگر حفاظت کرو گے تو اجر پاؤ گے ورنہ خود تم ہلاک کر دیے جاؤ گے. بخاری شریف میں خود موجود ہے کہ قیامت کے قریب ایک حبشی آئے گا اور ہتھوڑے سے کعبے کو گرائے گا، اور یہ تو قیامت کی بات ہے، لیکن یزید کے دور میں، یزید پلید کے دور میں یہ واقعہ ہو چکا ہے. صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کتاب الحج کے اندر، کہ
جب حضرت امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا کربلا کے اندر، تو یہ یزید پلید جو تھا یہ زبردستی پورے عرب پر قبضہ کرنا چاہتا تھا. اس نے، کیونکہ جب حضرت امام علی مقام کو کربلا میں شہید کر دیا گیا تو ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے اور آپ کی بڑی بیٹی حضرت اسما کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے یزید کو للکارا اور بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور بڑی مضبوطی کے ساتھ انہوں نے یزید کا جو یوں سمجھے کہ رائٹ ہینڈ تھا وہ ملون مروان بن حکم تھا، آپ کی زبردست قسم کی لڑائی مروان بن حکم سے ہوئی. مصر پر آپ نے قبضہ کیا، پورا کنٹرول حاصل کر لیا تھا، کیونکہ بڑی بڑی ریاستیں تھیں اس وقت، ایک لحاظ سے بڑا یعنی ریاست بمانے اسلامی صوبے تھے. مصر کا جو علاقہ تھا، عراق کا جو علاقہ تھا، ان علاقوں پر حضرت عبداللہ بن زبیر نے مضبوط کنٹرول حاصل کیا. لیکن اہل حق کے ساتھ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ان کو معاونین ملتے ہیں تو کم ملتے ہیں یا پھر بیکار ملتے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جن علاقوں پر کنٹرول کیا وہاں کے جو گورنر بنائے، وہ گورنر مروان بن حکم کا پریشر برداشت نہ کر پائے، کیونکہ مروان بن حکم جو تھا وہ بڑا درندہ چنگیز خان سے زیادہ خطرناک آدمی تھا. اور حجاج بن یوسف تو اس کا بچہ تھا، حجاج بن یوسف کا نام آپ نے سنا ہے نا کہ کتنا ظالم تھا. حجاج بن یوسف کو اپنی گود میں پالنے والا مروان بن حکم تھا، یعنی آپ سمجھیے کہ کئی سو حجاج بنے تو ایک مروان بنتا ہے، یہ اتنا ظالم تھا. تو مروان بن حکم جو ہے، میں نے اس کے بارے میں تھوڑی مذاق بھی کی، ورنہ جب حضرت امام علی مقام کا کربلا کا یوم ہوتا تو میں کھل کر یہ بات طلباء کو بتاتا ہوں، بچوں کو بتاتا ہوں، تاکہ ان کے اندر یہ اویئرنیس پیدا ہو اور وہ ایک رخ کو پہچانے کہ کون ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے. اور پوری دنیا کو مخاطب کر کے بات کرتے ہیں، جھوٹ بات تو ہوتی نہیں کہ جناب اب کیمرہ بند کر دیں، یہ صحیح باتیں ہیں، اس کا انکار کوئی مائی کا لال کر ہی نہیں سکتا دلائل کی دنیا کے اندر. اس لیے ہم کھل کر یہ بات آپ کے سامنے کرتے ہیں دلائل کے ساتھ، جان دی ہوئی اسی کی ہے. مولا کی شہادت پر بات کر رہے ہیں آپ، مرنا تو ارحال کے اندر ہے آپ کو، لیکن ایسی بے حسی کی موت کی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جائے بندے کو کلمہ بھی نصیب نہ ہو، اعوذ باللہ، یہ کوئی موت ہے؟ مرنا تو ارحال میں، زندگی تو سیدنا علی اصغر کی بھی نا، وہ 6 مہینے کی زندگی، 6 کروڑ سال کی زندگی سے افضل ہے. حضرت علی اکبر کی 18 سال کی زندگی 18 کروڑ سال زیادہ افضل ہے. بڑے بڑے لوگ 100-110 سال بھی عمر پائیں اور کتوں کی موت مر جائیں، بیماریوں میں رگڑ رگڑ کر مر جائیں، اس سے بہتر نہیں کہ بندہ شہادت کی موت مانگے کہ جس میں مرتے وقت تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے. یہ تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ جناب تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس میں واللہ تکلیف نہیں ہوتی ہے. جب بندہ شہید ہو رہا ہوتا ہے تو سامنے دیدار مصطفیٰ اور اللہ کا دیدار اس کو ہوتا ہے. اس لیے تو وہ مرنے کے بعد جب فرشتے اس کو کہتے ہیں تو وہ جو لذت، وہ مزہ، وہ نعمت، وہ پھر کہتا ہے کہ پھر میں آؤں اور پھر مجھے کوئی مارے. تو وہ یعنی تو یہ جو عام موت ہے یہ تو بڑی اذیت کی ہوتی ہے میرے دوست، بڑی تکلیف کی موت ہوتی ہے. بیماری کی موت جو ہوتی ہے یہ بڑی تکلیف کی ہوتی ہے، سانس گھٹ رہی ہوتی، بندہ مر رہا ہوتا اور اس کے جو نا کہ یوں جس طرح کے ریشمی رومال کسی کانٹے پر ڈال کے گھسیٹا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے. یہ عام موت تو بڑی خطرناک ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں موت دی جاتی ہے نا، تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ قضا نہ ہوا. اسی لیے بڑے بڑے لوگ جو سمجھدار تھے انہوں نے ہمیشہ شہادت کی دعا کی. فاروق اعظم نے جیسی دعا کی، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اپنی زندگی کا آخری جب آپ نے حج کیا تو زمزم پیتے ہوئے دعا کی کہ یا اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم پیتے وقت جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے. تو آج یہ عمر خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا کرتا ہے زمزم پیتے ہوئے کہ مجھے تیری راہ میں شہادت کی موت ملے، اور جو موت ملے تو میرا بدن جہاں زمین پر آ رہا ہو تو شہر تیرے رسول کا ہونا چاہیے. تو لہذا موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ تو ایک حقیقت ہے، اور موت کوئی گھبراہٹ کی چیز نہیں، مومن کے لیے دلہن ہے اور اتنے مزے کی چیز ہے. موت کی تمنا نہیں کر رہے لیکن خاتمہ بالخیر کی تدبیریں بتا رہے ہیں دوسرے کو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مرنا تو آخر قبر میں تو جانا ہے. لیکن دنیا سے زیادہ مزہ نزا کے وقت اور قبر میں اس کو آتا ہے کہ بدن اس کا ہوتا ہے لیکن جان وہ ان کے نظریے پر دے رہا ہوتا ہے. تو جن کے لیے دے رہا ہوتا ہے وہ اس کو سنبھال رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو سہارا دے رہے ہوتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. تو یہ حضرت مولا مرتضیٰ کی شہادت ہے. تو حضرت اگر رہنا ہوتا میرے جیسے آپ جیسے لوگوں کو رہنے کا فائدہ کیا، رہنا ہوتا اگر دنیا میں رہنا کوئی کمال ہوتا تو حضرت علی رہتے، امام حسین رہتے، حضرت علی اصغر رہتے. پتا چلا کہ دنیا میں رہنا ہی بے وقوفی ہے، جانا عقل مندی ہے. اس لیے جو دانا لوگ ہیں وہ پہل کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ لگا دیتے ہیں نظریے کی حفاظت کے لیے. سب کچھ ہو سکتا ہے، جان بھی قربان، مال بھی قربان، لیکن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ناموس اور ان سے جو رشتہ ہے اس کا وہ سودا کر دے. وہ جان تو دے سکتا ہے لیکن رسول اللہ کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. یہ وفاداروں کی راہ ہے، جس کے اندر وفاداری کی چمک ہوتی ہے اس پر ہنستا نہیں، اس کو سمجھتا ہے کہ بات کیا ہے. اب ذرا توجہ کیجئے میرے دوستو بزرگوں، جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کو جن لوگوں نے سہارا دیا وہ حضرات خلفائے راشدین المہدیین ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کی جانیں جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی راہ میں نکلی ہیں تو آج اسی سے دین باقی ہے. اور قرآن کریم نے ایسے لوگوں کی بڑی سخت مذمت کی ہے جو ان عظیم لوگوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور ان کی اہانت کرتے ہیں. یہ تو اپنا مرتبہ پا جاتے ہیں، کیونکہ جب ان کو ضربت لگتی ہے یہ شہید ہوتے ہیں تو یہ روتے چلاتے نہیں، بلکہ جملہ کہتے ہیں فست برب کعبہ، ارے رب کعبہ کی قسم میں تو پاس ہو گیا، فست میں تو کامیاب ہو گیا. ارے آپ مر رہے ہیں، آپ کیسے کامیاب ہو رہے ہیں؟ تو کہا مرنا تو سب کو تھا، لیکن ان کے سوال کیے ہوئے جو سوال مجھے زندگی میں تھے اس کے جواب پر مرنا تھا کہ مرتے وقت مجھے اپنا بدن، اپنی بیوی، اپنے بچے یاد نہ رہے، ان کا دین یاد رہے. تو اس نے فرمایا فست تو بے رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں فیل نہیں ہوا ہوں بلکہ میں پاس ہو گیا ہوں. تو شہادت ایک بہت عظیم نعمت ہے، کیونکہ جانا سب نے ہے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا آج کے صدقے صدق و صفا پر بھی ہمیں جب دنیا کی رخصت ہو تو شہادت کی موت ایمان کے ساتھ عطا فرمائے. میرے دوستوں میں اس بات کو عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ عبداللہ بن زبیر پر حملہ کرتے ہوئے جب مروان آگے بڑھا تو اس نے کعبے کے اوپر حملہ کر دیا. اور بخاری شریف میں موجود ہے کتاب الحج میں، ادھر منجنیقیں لگی تھی، توپ جس کو کہتے ہیں پتھر مارنے کی، تو آپ کے گولے کعبے پر مارے گئے، کعبے کا غلاف جلا، کعبہ گر گیا. تو اب آپ جان لیجیے جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ صرف دو اشیاء ایسی ہیں، دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی ذمہ داری براہ راست اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، کوئی ان کی طرف میلی نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتا، باقی کسی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیے، بندوں پر چھوڑ دیے. مسجدیں کا خود بچاؤ، کعبہ کا خود بچاؤ، مدرسے کا خود بچاؤ، خانقاہیں کا خود بچاؤ. یا اللہ تو کیا کرے گا؟ کہ محبوب کو بچاؤں گا اور قرآن کو بچاؤں گا. یہ بڑے اصول کی بات ہے اور یہ بڑی باریک کی بات ہے، شاید آپ نے کہیں نہیں سنی ہوگی، لیکن اس بات کو سن کر اپنے علم کو بہت اونچا کر لیں آپ. حفاظت کے دو طریقے ہیں، تشریعی اور تکوینی. اللہ نے کائنات بنانے کے بعد کسی چیز کی حفاظت کو بندوں کے اگر حوالے کر دیا تو وہ تشریعی کہلاتا ہے، اور جس کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا وہ تکوینی کہلاتا ہے. تو قرآن ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اگر کوئی بدبختی میں اسے جلا بھی دے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی کر لے، زمین اور آسمان کے قلابے وہ ملا ڈالے، لیکن قرآن کو ختم نہیں کر سکتا. یہ کس لیے؟ کہ اس کی حفاظت اللہ نے ملاؤں پر نہیں رکھی ہے کہ یہ سیاسی ایجنڈے کے اندر ادھر ادھر ہو جائے، قراء پر نہیں رکھی ہے، سیاست دانوں پر نہیں رکھی ہے، لوگوں پر نہیں رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ کرم پر رکھی ہے. ایسے ماحول کو خدا خود کھڑا کرتا ہے کہ قرآن پر کوئی حرف نہیں آتا. اور دوسری جو ذات ہے وہ نبی پاک. اب آپ آسان انداز میں سن لیجیے کہ دو ذاتیں ایسے، قرآن اور حضور کی ذات، اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھی، کعبے کی نہیں رکھی ہے، کعبے کی نہیں رکھی ہے، بیت المقدس کی نہیں رکھی، کسی مسجد کی نہیں رکھی. اس کی منزلت بتا دی ہے، اس کی قدر بتا دی ہے، اور لوگوں کو کہا اس کی حفاظت کریں آپ، اگر اس کی حفاظت کریں گے تو اجر پائیں گے. اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کعبہ شریف کو گرانے کی بات ہے تو کعبہ شریف کی حفاظت لوگوں کے بس میں تھی، جس نے قبضہ کیا اس نے غلبہ کر لیا. پہلے 360 بت رکھے گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو سرکار نے بتوں کو گرا دیا، یزید آیا تو جناب کعبے کو گرایا، اس نے قبضہ کیا. تو یہ تو سلسلہ اوپر نیچے چلتا ہے. تو کعبے پر حکومت سے بھی کوئی نیک قرار نہیں پا سکتا، ضروری نہیں ہے کہ جو اس پر حکومت کرے وہ نیک ہو. ہاں جو عاشق رسول ہے وہ نیک ہو سکتا ہے، یہ معیار ہے، سمجھ رہے میری بات آپ؟ ورنہ 360 بت بھی تو کعبے میں رکھے ہوئے تھے. اور میں نے فتح مکہ پر آپ کے سامنے ابھی بات کی ہے کہ سن 6 ہجری کے اندر حضور پر پابندی لگا دی تھی کہ آپ عمرہ کرنے نہیں آ سکتے. تو مجھے بتائیے کہ کعبے کے اصل متولی حضور تھے ہیں یا وہ کافر تھے؟ لیکن حضور کو روکا گیا نا، تو یہ اسبابی چیز ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ان کا غلبہ تھا. لیکن کوئی کہنے کعبے پر ان کی حکومت ہے لہٰذا وہ حق پر ہے، تو میں نے کہا حضور کو تو باہر کھڑا کیا ہوا تھا انہوں نے، یعنی بالکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف فرما ہے وہ تو حدیبیہ کے مقام پر آنے ہی دیا اندر انہوں نے. تو اس سے آپ کیا کہیں گے کہ حکومت ان کی تھی تو حق پر وہ تھے؟ تو یہ ایسے سادے مفہوم پر آپ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں جی امام صاحب ہے، نہیں جی حکومت ہے. آپ اتنے پیارے لوگ ہیں، اتنے مضبوط علم والے لوگ ہیں، ایسی بچکانہ باتوں سے نہیں متاثر ہوا کریں. یہ تمام روایات اپنے سامنے رکھیں، اللہ نے جس کی حفاظت کی ضمانت لی ہے وہ قرآن ہے اور نبی پاک کی ذات گرامی. قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. تو اسلام پر جو سب سے پہلے دہشت گردی ہوئی ہے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے، اس کے بعد حضرت مولا مرتضیٰ کی شہادت ہے. حضرت میں چیدہ چیدہ بات صرف شہادت کے حوالے سے ہی عرض کروں گا آج آپ کے سامنے، ورنہ حضرت مولا مرتضیٰ کے فضائل اللہ اکبر، کتابیں اٹھا کر دیکھیں، جماعت صحابہ میں کسی کے فضائل اتنے نہیں ذکر کیے گئے جتنے حضرت علی مرتضیٰ کے ذکر کیے، اتنے کسی کی فضیلت نہیں ذکر کی گئی جتنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور قدر و منزلت ذکر کی. اور جو آپ کی جزوی فضیلت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، مستدرک کے اندر موجود ہے جس کو اہل سنت نے سراہا اور قبول کیا. حضرت مولا مرتضیٰ کا ہم تو اس مسجد میں 5.5 گھنٹہ حضرت مولا مرتضیٰ پر گفتگو کر چکے ہیں، کیونکہ اتنی معلوماتی ہے، یعنی ہر اگر دہشت گرد کو سمجھنا ہے، دہشت گردی کو سمجھنا ہے، الجھے ہوئے ماحول کے اندر اسلام کو کیسے بچانا ہے اس کو سمجھنا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ پھر کسی دانا اور سمجھدار شخص کے پاس بیٹھ کر حضرت علی کی شہادت کا واقعہ سنیں آپ، جو آپ کو جس طرح میں نے کل بھی یہ کہا اور میں نے گزشتہ دنوں ٹی وی پر بھی کہا، لوگ کہتے ہیں جی شطرنج کھیلیے، شطرنج کھیلنے سے انسان کی عقل بڑھ جاتی ہے، میں نے کہا کچھ بھی نہیں، شطرنج آپ کی عقل کو کوئی بالغ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور صحابہ کرام کی زندگی کو آپ کو پڑھ کے دیکھیے، آپ کی باطنی صلاحیت اتنی اجاگر ہو جائے گی کہ آپ ایک بندے کی بات کو سن کر وہ 10 سال کے بعد آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے اس کی سمجھ بھی آپ کو آ جائے گی، اتنا بالغ النظر انسان ہو جاتا ہے ان معاملوں کو سمجھنے کے ساتھ. ایک بات، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ایک یہودی فیروز لولو کے ذریعے ہوئی، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی شہادت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور ہم زکوٰۃ کا پیسہ تو آپ کے پاس جمع کرا رہے ہیں قوم و ملت کے لیے، لیکن حضور اگر آپ ظاہری پردہ فرمائیں گے تو پھر یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہم کس کو دیں گے؟ سرکار نے فرما ابوبکر کے پاس جمع کروانا رضی اللہ عنہ. تو پوچھا اگر حضرت ابوبکر نہ ہو تو پھر کس کو دیں گے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کے پاس کروانا. فرمایا حضور اگر عمر نہیں ہوں گے تو کس کو دیں گے؟ کہ عثمان کو جمع کر. کہ عثمان نہیں ہوں گے تو سرکار کا چپ ہو جاؤ، میرا عثمان اس امت کی امان ہے، اس کو اگر کسی نے تکلیف پہنچائی تو پھر امت کا انتشار رکھے گا نہیں. آپ دیکھیے حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی انتشار نہیں تھا، کوئی ڈیوائڈ اور کوئی تقسیم نہیں تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد اللہ اتنا ناراض ہوا اس امت سے کہ پھر مسجدوں میں اختلافات، مدرسوں میں اختلافات، علاقوں میں اختلافات. کیوں؟ کیونکہ اتنی بڑی نعمت تھی اس کی تم نے ناقدری کی ہے، اب تمہیں سزا دی جائے گی. جیسے تابوت سکینہ، جیسے بنی اسرائیل کے پاس ایک پیٹی تھی، قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، ایک بکسہ تھا شیشم کی لکڑی کا، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پگڑی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے مبارک تھے، توریت کی کچھ تختیاں تھیں. وہ تبرکن، کیونکہ حضرت موسیٰ تو دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام پردہ فرما، اور بھی بہت چیزیں تھیں، یہاں تک کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تصویر جو قدرت نے تیار کی تھی، کھینچی بھی نہیں انسان کی، اور اس تصویر کے اندر یہ بات تھی کہ سرکار مسجد کے صحن میں کھڑے ہیں اور ساتھ میں ابوبکر عمر ہیں، یہ صاف تصویر تھی. یہ حضرت آدم سے چلتے 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 حضرت موسیٰ کے دور آئی، اور تابوت سکینہ کے اندر وہ تصویر بھی موجود تھی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ یعنی بندہ جب ہمارے گھر کے جب انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی چیزیں ہم سنبھال کے رکھتے ہیں اپنے بچوں کے لے کے، دیکھیں آپ کے نانا جان کا ماما ہے یا آپ کے نانا جان کی کتاب، تو یہ تبرکات رکھے جاتے ہیں. ہمارے نانا یا ہمارے ابا کے تبرکات میں تو کوئی برکت نہ ہو، لیکن یہ انبیاء کے تبرکات تھے. جو کسی مٹی پر قدم رکھ دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس مٹی کی بھی قسم اٹھاتا ہے. تو میرے دوستو، اس تخت کے، اس تابوت کے اندر کیا تھا؟ تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبہ، آپ کا امامہ، آپ کا عصا، آپ کی نالین، توریت کے کچھ نسخے، وہ موجود تھے. وہ تھی بظاہر چھوٹی سی پیٹی لکڑی کی، لیکن جب بنی اسرائیل، یعنی جو حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے، بڑی توجہ سنے، ان پر جب کافر حملہ کرتے نا تو وہ پیٹی آگے رکھتے آنے سے پہلے، جس طرح 10 کلومیٹر دور کافر آگے لشکر لے کر، تو یہ پیٹی آگے رکھ کر کہتے یا اللہ ہم تو لڑ نہیں سکتے، ہم تو کمزور لوگ ہیں، اب یہ پیٹی کی بے حرمتی ہوگی، تو یا اللہ تو کرم فرما. تو اللہ اس پیٹی، اس تابوت کی برکت سے ان میں کوئی بیماری پیدا کر دیتا کافروں میں، لشکروں میں، اور وہ بھاگ جاتے تھے. یہ واضح طور پر سکینے کا بیان سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، آپ قرآن میں دیکھیے دوسرے بارے کے اندر. لیکن کیا ہوا، جو بڑے لوگ تھے وہ اپنی اولاد کو سمجھاتے تھے، لیکن اولاد کھیل کود میں لگی رہی، وہ اس چیز کا مرتبہ نہیں سمجھ پائی کہ یہ کیا ہے. تو بڑے بزرگ جو تھے وہ تو چلے گئے، لیکن آنے والی نسل جو تھی تو وہ اس قدر ماڈریٹ تھی کہ اس نے سمجھا ہی نہیں کیا, انہوں نے کہا جی ایسی کپڑے ہوں گے, ایسی کوئی پیٹی ہوگی, پیٹیاں تو مارکیٹ میں ہزاروں ملتی, اس کی کیا حیثیت. انہوں نے پہلے اس کو تابوت کی اہمیت کو کم کر کے گھر سے نکالا, کہ ہمارے ابا تھے دادا تھے, یہ کیا ایسے دیوانے لوگ تھے, انہوں نے جناب گھر کے اندر سجا کے رکھا ہوا, اس کو باہر رکھیں, یہاں پر کوئی بیڈ لا کر رکھیں, صوفہ لا کر رکھیں, اے سی لگائیں, یہ کیا لگائیں. تو پہلے تو گھر سے باہر نکالا, گھر سے باہر نکالنے کے بعد اتنی اس کے لاپرواہ ہوئے کہ جہاں لوگ پیشاب کرتے تھے نا, جہاں کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے, وہاں انہوں نے اس پیٹی کو رکھا. تو وہ نعمت تھی, وہ انبیاء کے اثار تھے, اللہ کے محبوبوں, اللہ کے دوستوں کے نشان تھے. اللہ ناراض ہوا, پھر اس قوم پر بنی اسرائیل پر عذاب آیا, اور ان کے اوپر اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے جب عذاب آیا تو ایسا آیا کہ ساری قوم کے اوپر دشمن مسلط ہو گئے اور مار مار کر ان کا بھوسا نکال دیا اور بنی اسرائیل کو قید میں ڈالا. کیوں؟ اس لیے کہ جب خدا کی کسی نعمت اور خدا کے محبوبوں کی جب توہین کی جاتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین کا قانون حرکت میں آتا ہے, پھر نسلوں کو اس میں تباہ کر دیا جاتا ہے. تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوبوں سے محبوب تھے, جب آپ کو مدینہ کے شہر کے اندر کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کیا, بظاہر کلمہ پڑھنے والوں نے جب شہید کیا تو اس کے بعد یہ آفت چل پڑی. اسی طرح حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداؤں. بات کیا حضرت علی کے حوالے سے, ذرا یہ بات سمجھ لیجیے. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد ایک فرقہ مارز وجود میں آیا تھا. اس فرقے کا کام کیا تھا کہ قرآن تو وہی پڑھتا تھا جو نبی پاک پر اترا ہے, لیکن ترجمہ اپنی طرف سے کرتا تھا. جو آج دیکھیں کالجوں کے اندر جو فساد ہے, اسکولوں میں جو فساد ہے, ماحول میں جو فساد ہے, آج دنیا دار ایکٹر ٹی وی پر بیٹھ کر قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں, اداکار بیٹھ کر قرآن کی تفسیریں بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قرآن اتنی آسان سی کتاب ہے کہ اس کا ترجمہ کوئی بھی کر سکتا ہے. اب یہ بنیاد کہاں سے چلی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے. حضرت علی کو شہید کرنے والے کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس رسم کو قائم کیا کہ بس ٹھیک ہے قرآن کا ترجمہ ہو سکتا ہے, ضروری ہے نبی پاک سے پوچھا جائے, ضروری ہے پچھلوں سے پوچھا جائے. بھائی جب قرآن ہے عربی زبان میں ہے, ہمیں گرامر آتی ہے, ہمیں ہماری زبان ہے مادری, ہم اس کا ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں, ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں, بس ترجمہ کر لیے بات ہو گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ارشاد فرمایا تھا اپنے دور مبارکہ کے اندر, حضرت علی کی شہادت سے تقریباً 30 سال پہلے حضور نے فرمایا تھا, میرے صحابہ جس طرح میں نے قرآن کے نزول پر جہاد کیا ہے نا, میرا علی قرآن کی تعویل پر جہاد کرے گا. نزول اور تعویل کی کیا مطلب؟ دیکھو جب قرآن اتر رہا تھا تو کافر یہ چاہتے تھے کہ حضور کو شہید کر دیں تاکہ قرآن ضائع ہو جائے. تو حضور فرماتے کہ جس طرح میں نے قرآن کے نزول پر لڑا, لوگوں سے کافروں سے لڑا اور میں نے قرآن کو بچایا ہے, یعنی قرآن کے ٹیکسٹ کو متن کو بچایا ہے, میرا علی ٹیکسٹ کو تو میں نے بچا لیا, متن کو میں نے بچایا, اس کی اصل تفسیر کو علی بچائے گا. سمجھ رہے میری بات؟ یعنی تاویل کیا ہے؟ تاویل یہ کہ اس کی صحیح کمنٹری جو ہے, اس کی صحیح انٹرپریٹیشن جو ہے, اس کی صحیح تفسیر جو ہے, اس کی جو صحیح مراد ہے جو رسول اللہ سے صحابہ نے لی تھی, جب آنے والی قوم جب اس کو منتشر کرے گی, خراب کرے گی, تو سرکار نے فرمایا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب قرآن تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, یہ سنی خامخواہ ترجمے پر غور شور مچاتے ہیں. میں نے کہا علی کے ماننے والے ہیں, دین میں فساد ہوا اس لیے کہ قرآن کو لے کر اپنے معنی کے ترجمے کیے گئے اور ترجمہ غلط کر کے جناب اس سے غلط مسئلے نکالے گئے اور امت کو مشرک کافر قرار دے کر پورا فقہ بنا کر لوگوں کی گردنیں کاٹی گئی. تو جناب سید یعنی یہ مشرک ہوگا, یہ کافر ہوگا, کیوں ہوگا کافر جی؟ اب مثلاً آپ دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, وما اوہل بہ لغیر اللہ, یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں, ہر وہ چیز حرام جو غیر خدا کے نام پر پکاری جائے. اب اس آیت کا ترجمہ یہ نہیں ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو وما اوہل بہ لغیر اللہ, یہ آیت قرآن کی ہے, اس کو تو حضور نے محفوظ کر دیا. اب جھگڑا دیکھیں کہاں سے شروع ہوتا ہے. اب اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ ہر وہ چیز حرام, وما اوہل بہ لغیر اللہ. سمجھنے کی کوشش کریں ذرا, اس کا معنی یہ کر دیا جاتا ہے آج کل میں جو 11ویں کے خلاف ہے, جو عرسوں کے خلاف ہے, جو ولیوں کے خلاف ہے. اب وہ کس طرح اپنی گندگی کو اسلام کا رنگ دے, کس طرح وہ اپنے غلط عقیدے پر اسلام کا جامع پہنائے, تو وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے قرآن ہیں, ترجمہ اپنے مطلب کا کرتے ہیں. ہنسی گانے جیسے کہ میں مثال آپ کے سامنے دیکھ رہا ہوں, کہہ رہا ہوں, یعنی نام لیا جائے گدھے کا اور ترجمہ بکرے کا کیا جائے, ہو سکتا ہے؟ گدے کا ترجمہ بکرا ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے یہ تو تحریف ہے, بالکل یوں سمجھیے, بلا تشبیہ. یہ بالکل جو پوری تشبیہ, میں بلا تشبیہ اس پر کوئی مثال نہیں دے رہا آپ کو کہ قرآن کے مقابلے پر, لیکن آپ کے ذہنوں کو کھولنے کے لیے گڑبڑ کیا ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پر آئیے جناب, ہم نے بکروں کی دکان کھولی دی, آئیے بکرا خریدی, آپ اندر گئے تو کتے باندھ کے رکھے اس نے, تو آپ نے کہا جی آپ نے تو بکرا لکھا تھا، کہا یہی تو بکرا. آپ نے کہا بکرے کا ترجمہ یہ کتا تو نہیں ہوتا، کہا ہمارے وہاں تو یہی ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیے، سمجھ رہے؟ تو بلا تشبیہ بلا تمثیل ان باتوں سے ہٹ کر، مثال اس پر نہیں دے رہا ہوں قرآن کی آیت پر، لیکن بات یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، اس کا ترجمہ کچھ اور کر رہے ہیں. مثلا آپ غور کریں، قرآن نے کہا وما اوہل بہ لغیر اللہ، تو جو ولیوں سے جلنے والے تھے، چڑھنے والے تھے، اور وہی خارجیوں کی اولاد جو جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، کیونکہ حضرت علی کی شہادت ترجمے کے مسئلے پر ہوئی ہے. کس پر ہوئی ہے؟ اور آج بھی علماء اہل سنت جو شہید ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں، اور آج بھی ہمارے اختلاف بد مذہبوں سے بھی تراجم کے اوپر ہے. تو سنیو، تمہیں مبارک ہو تم علی کے راستے پر. اب میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے. وما احل به لغیر اللہ، اس کا ترجمہ انہوں نے کر دیا، ہر وہ چیز حرام جو غیر خدا کے نام پر پکاری جائے، جو اللہ کے علاوہ کسی کی طرف منسوب کر دیں وہ چیز حرام. اللہ کے کسی چیز پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا نام لے تو وہ حرام. حالانکہ ترجمہ بنتا نہیں تھا، یہ ترجمہ انہوں نے کیا کیوں؟ اب وہ کہنے لگے دیکھو گیارہویں حرام ہے. کیوں؟ اس پر غوث پاک کا نام آ گیا. دیکھو چھٹی حرام ہے. کیوں؟ اس پر خواجہ صاحب کا نام آ گیا. نیاز حرام ہے. کیوں؟ اس پر ولیوں کا نام آ گیا ہے. ٹھیک ہے. ناتے حرام ہے. کیوں؟ اس کے ارے یہ کہاں سے مشورہ نکالا تم نے؟ کہا دیکھو قرآن نے کہا وما اوہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز حرام جس پر اللہ کے سوا نام لیا جائے. ہم نے کہا یہ معنی نہیں بنتا اس کا، یہ تو تم اپنے غلط عقیدے پر ترجمہ کر رہے ہو. کہ لیکن نہیں یہ معنی بنتا ہے. کیوں نہیں بنتا؟ میں نے کہا پھر اگر یہی معنی بنتا ہے تو پھر آپ سنیے، آپ کی مسجد کا نام کیا؟ مدنی. میں نے کہا وہ بھی اللہ کا نام نہیں. آپ کے مدرسے کا نام کیا ہے؟ کابی بکر. میں نے کہا وہ بھی اللہ کا نام نہیں ہے. بخاری شریف بھی اللہ کا نام نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اور میں نے کہا آپ کی بیوی بھی اللہ کے نام پر نہیں پکاری جاتی، آپ کے نام پر پکاری جاتی ہے. تو کیا یہ سب حرام ہو جائیں گے؟ کہ لیکن نہیں. میں نے کہا نہیں، کیوں نہیں؟ اگر یہ ترجمہ آپ عام کریں گے، جبکہ ترجمہ یہ بنتا نہیں تھا، اس کے لیے پھر اس کا صحیح رخ کیا تھا؟ پھر اگر آپ پرانی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے کہ 1400 صدیوں سے جو علماء نے اس کا ترجمہ کیا، انہوں نے اس کا معنی کیا کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر وہ چیز حرام ہو جائے جس پر غیر خدا کا نام لیا جائے، غیر خدا کا نام لیا جائے. تو بھائی آپ جو قربانی کے بکرے لاتے ہو چار، یہ میری اماں کا، یہ میرے ابا کا، یہ دادی کا، یہ نانا کا ہے، اس پر بھی تو آپ نے غیر خدا کا نام لے لیا ہے، تو یہ کیسے جائز ہو گیا؟ یہ گھر میرا ہے، یہ بھی تو غیر خدا کا نام ہو گیا. یہ میری بیٹی ہے، یہ بھی تو غیر خدا کا نام ہو گیا. یہ میرا مدرسہ ہے، یہ بھی غیر خدا کا نام ہو گیا. چاہیے کہ آپ کے گھر میں جو چاہے آیا جائے. کیوں؟ کہا جی سب اللہ کے ہیں، تو بندہ بھی اللہ کا ہے، تو ملکیت بھی اس کی ہے. نہیں نہیں، یہ میرا گھر ہے، یہ میری پراپرٹی ہے. نہیں، وما ہو اللہ بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز حرام ہو جائے گی جس کو غیر خدا کے نام پر پکارا جائے. اب آپ دیکھیے تو اس کا اصل معنی کیا تھا. حضرت علی نے اس مسئلے پر جھگڑا کیا ہے. توجہ سے سنیے اس بات. آج وہابیت کی بنیاد یہ ہے، خارجیوں کی بنیاد یہ ہے، طالبان کی بنیاد یہ ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو اگر آپ پوری کتابیں پرانے صحابہ کے دور سے اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ آیت عام نہیں، یہ تو ذبح اور قربانی کے مسئلے پر خاص ہے. کیا مطلب؟ وما اوہل بہ لغیر اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ جانور حرام جس پر اللہ کے سوا کسی کا اور کا نام لے کر کاٹا جائے. تو یہ آیت تھی ذبح کے بارے میں، اس کو اتنا کھول دیا انہوں نے. کیوں؟ کیونکہ ولیوں سے بغض تھا. اب اپنی گندی بات کو اسلام کا رنگ چڑھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت علی نے جہاد کس پر کیا؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے قرآن کے متن کو بچانے میں جہاد کیا ہے، علی اس کی صحیح تفسیر کو بچانے میں جہاد کرے. اب سنیے، مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے جب حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی تھی، حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی جانب سے اپنا وکیل اور حکم بنایا کہ تم جاؤ اور فیصلہ کرو. خارجیوں نے کہا کہ حضرت علی اسلام سے نکل گئے، معاذ اللہ، توبہ نقل کفر، کفر نہ باشد، لا حول ولا قوۃ. یہ دیکھو، اس لیے شرک اور کفر سے چھوٹا فتویٰ نہیں لگاتا. آپ کو ایک ارشاد صاحب نے مجھے مشرک کہہ دیا، میں نے کہا بیٹا انہوں نے تو ان کو بھی مشرک کہا جن کے ایمان کی گواہی قرآن دیتا ہے. بد مذہب کی سب سے بڑی علامت یہ کہ وہ انتہائی فتویٰ لگائے گا. جن مسلمانوں کی گردنیں کاٹی گئی، فوج پاکستان، وہ کلمہ پڑھ رہے تھے، گردنیں کاٹی گئی ان کی. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ ٹھیک ہے، سمجھ رہے؟ اس کی ایک مثال اگر آپ دیکھیں تو بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اس کو آپ سمجھیں، یہ تھاٹ آف اسکول، یہ فرقہ، اس کو سمجھیں آپ. میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس حقیقت کو سمجھانا چاہتا ہوں. میں لگی لپٹی بات نہیں کرنا چاہتا. میں کہ سیدنا مولا کے فضائل، اصل فضائل یہ ہے کہ جس کے لیے حضرت مولا نے جہاد کیا تھا، اپنی بنیادیں بچوں مقصود. میں آپ کو مرید نہیں کر رہا, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ روزانہ درس سننے آئے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ آئیں گے تو جتنی میری زندگی ہوگی میں آپ کو سچ بتاؤں گا, اور پھر میں آپ کو دعوت فکر دوں گا کہ دنیا کے کسی بھی ملا کے پاس جائیں اور تحقیق کر کے بتائیں. اللہ کی عزت کی قدم تحریس نعمت کے لیے وہی بات ٹھیک ہوگی جو مسجد حبیبیہ کے ممبر سے بتائی جائے. اس لیے کہ حبیبیہ کا ممبر اس لیے حجت قرار پائے گا کہ یہاں بات اپنی نہیں ہوتی ہے, 1400 صدیوں کی بات کی جائے. یہاں پر کسی شاہ صاحب کی بات نہیں ہوتی ہے, یہاں رسول اللہ کی فکر کی بات ہوتی ہے. یہاں کوئی شاہ صدیقی نہیں ہے, سب مصطفی ہے. ادب ہے تو گنبد والوں کے لیے, ادب ہے تو اولیاء کے لیے. بولی سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو عرض کرتے ہیں کہ کانا یراہم شرار خلق اللہ تعالی, وہ فتویٰ ہے اس کا. وہ کہتے ہیں اپنے دور میں, صحابی ہیں خود, توجہ سنیں, وہ فرماتے ہیں میں اپنے دور میں کچھ لوگوں کو اللہ کی مخلوق میں سب سے برا جانتا ہوں. کانا یراہم شرار, شریر جانتا ہوں. ارے شرارت کیسی, کس قسم کی شرارت؟ دیکھو لوگ کہتے ہیں جی آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں, میں نے کہا جی شدت بھی اخلاق ہے اور نرمی بھی اخلاق ہے. جہاں شدت کرنی ہے وہاں نرمی نہیں کرنی, اور جہاں نرمی کرنی ہے وہاں شدت نہیں کرنی. سمجھ رہے میری بات آپ؟ گھر کی عزت و ناموس پر اگر بات آ جائے اور کہے کہ نہیں میں تم نہیں, ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیجئے گا, تو اس کو لوگ بندہ حیادار نہیں کہتے. جہاں شدت ہے, شدت بھی حسن اخلاق کا شعبہ ہے. اپنے زاویے کو روشن کریں. صحابہ کرام کی شان دو طریقے سے, کہ یہ رحما بھی ہے اور شدت الکفار بھی ہے. اگر شدت, اللہ رب العالمین نے قوموں پر عذاب نہیں بھیجا, آپ تو درگزری کی بات کرتے ہیں نا, تو اللہ نے تو درگزر نہیں کیا, عذاب بھیجا. کیا مطلب؟ کہ جو شدت اور جو صدا کے لائق ہیں ان کے لیے وہی جملے کہے جائیں, اور جو رحمت اور فضیلت کے لائق ہیں ان کے لیے وہ جملے کہے جائیں. اس کو گڑ بڑ نہیں کر دینا ورنہ یہ خراب ہو جائے گا. جو لعنت کے مستحق ہیں, لعنت اللہ للکاذبین, قرآن کہتا نا گالی نہیں, لعنت بمانا رحمت سے دو. جو لعنت کے مستحق ہیں ان کو لعنتی کہا جائے گا, اور جو رحمت کے مستحق ہیں ان کو مولا مرتضیٰ کہا جائے گا. یہ فرق آپ کو کرنا پڑے گا, یہ فرق آپ کو کرنا پڑے گا. تو اب یہ روایت ایک سنیے, اور میں جلدی سے بات آگے لے جا رہا ہوں, وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے. کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانا یراہم شرار خلق اللہ تعالی, کہ میں کچھ لوگوں کو آج کے دور میں بڑا بدترین سمجھتا ہوں. وہ کہتے ہیں صحابی رسول سے کہ آپ کس کو بدترین سمجھتے ہیں؟ فرما ان کی ایک حرکت ایسی ہے کہ اگر وہ چور بھی ہوتے, زانی بھی ہوتے, شرابی بھی ہوتے, تو میں ان کو اتنے شدید لفظ نہیں بولتا, لیکن ان کا گناہ اس سے بھی بڑا ہے. کا کیا گناہ ہے؟ کا ان تلقوا الى آیت نزلت فی الکفار فجعلوها للمؤمنین. ان کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ جو آیتیں اللہ نے کفار کی مذمت میں, کفار کی برائی میں, کافروں کے جو عمل بتائے ہیں, وہ ظالم اس کو اٹھا کر مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں. آج دیکھیے وہ ساری آیتیں جو بتوں کے بارے میں غیبی پر فٹ کی جاتی ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ اب آپ سنیے میرے دوستوں, میں بات کو آگے لے کر چلتا ہوں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ, وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں, ویقتلون النبیین بغیر حق, جو نبی ان کو بتاتے ہیں تو غلط کر رہے ہو, تو وہ نبیوں کو مار ڈالتے ہیں. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 ہے. ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس, اور نبی کے رستے پر چڑھنے والے جو علماء ہیں ان سے کہتے ہیں بھائی یہ غلط ترجمہ کرو غلط, تو ان کو بھی مار ڈالتے ہیں. تو اللہ فرماتا فبشرهم بعذاب الیم, وہ تو شہید ہو گئے لیکن جس نے مارا ہے ان کے لیے عذاب شدید ہے. دیکھو آج پورے عرب کے اندر جو جنگ لگی ہوئی ہے اسی فرقہ واریت پر ہے. یہ کافر وہ کافر وہ کافر, پڑھ رہے دونوں قرآن پڑھ رہے. حضرت علی المرتضیٰ پر جب کفر کا فتویٰ لگایا خارجیوں نے, تو لوگوں نے آ کر یہ کہا حضرت عبداللہ بن عباس دیگر نے کہ حضور وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو مولا مرتضیٰ نے مسکرا کر ایک بڑی پیاری بات کی, فرمایا کلمۃ حق, بات تو ٹھیک ہی کر رہے ہیں کیونکہ قرآن ہے. اُرید بھی الباطل, ہاں ترجمہ غلط کر رہے ہیں. یہ مولا کا بہت بڑا جملہ ہے, اس میں سارا دین آ جاتا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ کل آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں, آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ, کاش آپ نے حضرت علی کی شہادت کا واقعہ پڑھ لیا ہوتا. صدا فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کے نزول پر جہاد کیا ہے, میرا علی تعویل پر جہاد کرے گا. جب لوگ آ کر حضرت علی سے کہتے ہیں حضور وہ تو کہہ رہے ہیں انی الحکم الا للہ, اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہو سکتا, تو آپ نے ابن عباس کو کیسے حاکم بنایا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کیا سورۃ تین میں موجود نہیں ہے علیہ اللہ بحکم الحاکمین؟ ایک آیت پڑھ کے عقیدہ بنانا، ہم یہ کہتے ہیں بھائی اگر ایک ٹاپک ہے اس ٹاپک سے متعلق اگر سورہ بقرہ میں کچھ بات ہے، سورہ آل عمران میں اسی ٹاپک سے بارے میں کچھ بات ہے، چھٹے پارے میں بات ہے، بارہویں پارے میں بات ہے، تو کسی ایک آیت کو پڑھ کر عقیدہ نہیں بنے گا، اس ٹاپک سے متعلق جہاں جہاں باتیں ہوئی سب کو آپ جمع کر کے عقیدہ بنائیں گے، یہ مطالبہ ہے ہمارا۔ اياک نعبد واياک نستعین، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ تو میں نے کہا وہاں جو ہے وہ تعاون البر والتقوی، تقوی اور ایمان پر ایک دوسرے کی مدد کرو، وہ آیت کہاں جائے گی؟ فإن اللہ مولاه وجبریل، اے اللہ اے محبوب اللہ تیرا مددگار، جبریل تیرے مددگار، عمر تیرے مددگار، ابو بکر تیرے مددگار۔ میں نے کہا ادھر تو قرآن یہ کہہ رہا اياک نستعین، میں نے کہا بھائی اگر یہ ترجمہ کرو گے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا حقیقی حرام ہے تو یہ بھی تو آگے قرآن ہے کہ اللہ فرما رہا جبریل تیرا مددگار ہے۔ میں نے کہا اگر ٹاپک اولیاء سے مدد مانگنا ہے تو اس مدد کے حوالے سے قرآن میں 10-15-20 جہاں جہاں پر اس ٹاپک پہ گفتگو ہوئی ہے ساری آیتوں کو جمع کرو۔ ایک جگہ ذکر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی علم غیب نہیں جانتا، ایک جگہ پر ہے کہ ہم نبیوں کو دیتے ہیں۔ اب تمہارے سامنے اپنی بات پڑھ رہا ہوگا، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجی اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس سے کہیں مولوی صاحب آواز ذرا نیچے کر کے تیسواں پارا پڑھ لے، وَمَا هُوَ الْغَيْبِ بِدَلِيلٍ، ہمارے نبی غیب کی باتیں بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا۔ اب عقیدہ بنائے، آپ عقیدہ بنائے، سمجھ رہے میری بات؟ آپ اگر غیب نبی جانتا کہ نہیں جانتا یہ ٹاپک ہے تو اس ٹاپک پر جتنی آیتیں سب جمع کریں تو عقیدہ یہی بنے گا جو اہل سنت کا ہے کہ بغیر بتائے نہیں جانتے، جب رب بتاتا ہے تو ساری غیب کی باتیں بتا دیں۔ ہم سے جھوٹ نہیں بولا جاتا، یہ آپ کے سر یہ میں نے اورنس پیدا کر دی کیونکہ مولا مرتضیٰ کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے کلمۃ حق نورید بہ الباطل، اس فرقے کا نام جو تھا نا وہ خارجی تھا۔ ایک دفعہ حضرت جو میری طرف ایک دفعہ جو ہے وہ حضرت نبی پاک، یہ بہت بڑی عظمت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف آج آپ کی شہادت سے متعلق ایک دو بات کرنا چاہ رہا تھا۔ نبی پاک ایک دفعہ مسجد سے باہر نکلے تو سرکار نے فرمایا جو شخص خارجی کو قتل کرے گا وہ خدا کی عرش کے سائے تلے ہوگا، کیونکہ اور حضور نے فرمایا یہ کہ 100 ہندو کو مارنا ایک جگہ پر اور ایک خارجی کو مارنا اپنی جگہ پر، کیونکہ 100 ہندو کافر مل کر وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جو خارجی ایک پہنچائے گا، اس لیے کہ اس نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی دکان کے اندر جو گلہ صاف کر رہا ہوگا اس کو نکال دینا اور ہے اور پنچایت میں بیٹھ کر لوگوں کے کام کرانا اور ہے، کیونکہ جو اندر سے کام اتار رہا ہے وہ خارجی، جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو داڑھی رکھ رہا ہے، وہ آپ کے مسلح پر کھڑا ہے، آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، سمجھ رہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خباری سے مراد وہی جو قرآن کے غلط ترجمے کرتے ہیں، غلط ترجمہ کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، تعظیم رسول پر چڑھ جاتے ہیں۔ خارجی کو چیک کرنا ہونا تو اس کے سامنے آپ حضور کی نعت پڑھیں یا مولا علی کا ذکر کریں۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں جب ہم کسی کو جاننا چاہتے تھے نا کہ یہ مومن ہے کہ منافق، تو کہتے ہیں ہم علی کا ذکر شروع، اگر اس کا چہرہ کھل جاتا تو ہم کہتے ہیں واقعی میں یہ ابو بکر کا ماننے والا، واقعی میں یہ عمر کا ماننے والا، واقعی میں یہ عثمان کا ماننے والا، اگر اس کا چہرہ سکڑ جاتا تو ہم کہتے ہیں یہ منافق ہے۔ تو حضرت علی کی ذات اتھارٹی ہے پوری دین کے لیے، جو علی سے خوش ہو گیا وہ ابو بکر ہی سے خوش ہوا تھا، وہ عمر عثمان ہی سے خوش ہوا تھا، سمجھ رہے میری؟ یہ شخصیات، لوگ کہتے ہیں جی آپ شخصیات کی بات کیوں کرتے ہیں، میں نے کہا تیرے ابا میرے ابا تو شخصیت نہیں بن سکتے، لیکن اسلام کے کچھ انسی شخصیات ہیں کہ ہمارے کلمے ان شخصیتوں کے بغیر مقبول نہیں ہوتے، انہی کو صحابہ کہتے ہیں، انہی کو اہل بیت کہتے ہیں، انہی کو اولیاء کہتے ہیں، شخصیات کا دخل ہے اسلام میں، اس لیے تو آپ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ چلیں گے ان لوگوں کے پیچھے، تو شخصیات نہیں تو کس کے پیچھے چلیں گے؟ اتھارٹی ہے نا شخصیات، سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب سنیے میرے بچے بزرگوں، سرکار مسجد سے باہر نکلے اور سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو خارجی کو قتل کرے گا وہ عرش الہی کے سائے تلے ہوگا۔ حضرت ابوبکر آگے بڑھے، کہنے کا حضور میں کروں گا، فرمایا نہیں۔ حضرت عمر آئے، کہنے کا حضور میں کروں گا، مجھے وہ نعمت ملے گی، سرکار فرمایا نہیں۔ حضرت عمر کہنے کا حضور کون ہوگا، تو سرکار نے اپنی مبارک آنکھوں سے اشارہ کیا، وہ جو مسجد سے باہر نکل کر جوتا پہن رہا ہے نا وہ کرے گا۔ تو حضرت عمر کی پشت اس طرف تھی نا، آپ گھومے تو دیکھا حضرت علی تھی، دوڑتے ہوئے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بازو پکڑا کہ مبارک علی،
تم میں رسول اللہ نے قاتل الخوارج کا لقب دیا ہے، پکڑ کر حضور کے پاس لائے، فرمایا حضور آپ اسی کے بارے میں کہہ رہے تھے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، اللہ رب العالمین میرے دین کے اندر خدمت میرے علی سے لے گا. بولیے سبحان اللہ، علی سے لے گا. پھر سرکار نے آپ کی پیشانی میں اس طرف ہاتھ رکھا، فرمایا علی اس وقت یاد کرنا کہ جب وہ ظالم تیرے اس جگہ پر ضرب مارے گا. اور پھر سرکار نے آپ کی دونوں داڑھی کو پکڑا، داڑھی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، فرما علی تیری یہ داڑھی خون سے تربتر ہو جائے گی، اور علی سن لے، روئے زمین پر خدا کی نظر میں دو لوگ بڑے شریر ہیں جن سے خدا بہت نفرت کرتا، ایک وہ جنہوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا تھا، اور ایک وہ بدبخت آدمی جو تیرے سر کے اوپر تلوار اٹھائے گا. مجھے بتائیے کہ جس کو مارنے پر خدا سب سے زیادہ جس سے نفرت کرے، تو بتاؤ بندہ کتنا قدر والا تھا. سمجھ رہے میری بات؟ آپ بندہ کتنا قدر والا تھا، وہ بندہ کتنی عظمت والا تھا. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نشانی بھی دی ہے، فرمایا کہ علی میری یہ بات بھی یاد رکھنا کہ جب تو ان کو مارے گا نا، تو ان کے لشکر میں ایک آدمی ہوگا، اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں نہیں ہوگی، ایک آدمی ایسا ہوگا. یہ علامت بھی حضور نے بتا دی. جب جنگ ہوئی تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں ان کے لاشوں کو اٹھا رہا تھا، اٹھاتے وقت میں ایک بندے کو گھسیٹا تو میں نے چیخا. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے حضرت علی سے کہا کہ دیکھیے وہی بندہ کھڑا ہوا ہے، مرا ہوا تھا، اس کا ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ اس کا جیسا آٹے کا گولا نہیں ہوتا، اس طرح آٹے کا گولا تھا. حضور نے 30 سال پہلے یہ بات حضرت علی کو بتا دی تھی. بولیے سبحان اللہ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بیمار ہو گئے بصرہ کے اندر، تو ایک سیدوں کا عاشق ان کے پاس گیا، کہنے کا حضور آپ میرے ساتھ چلیں. فرمایا کیوں چلوں؟ کہا حضور آپ اتنے کمزور ہو گئے ہیں، آپ کے دور خلاف بہت مظلوم خلیفہ تھے حضرت علی. حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ کے دور میں کوئی جنگیں نہیں ہو رہی کافروں کے ساتھ؟ حضرت ابوبکر کے دور میں اتنی ہوئی، اتنی فتح ہوئی، حضرت عمر کے دور میں اتنی فتحیں ہوئیں، عثمان کے دور میں ہوئی. تو آپ نے سر اٹھا کے فرمایا بیٹا لڑتے وہ تھے، مشورہ میرا تھا، کام ان کا تھا، وزیر میں تھا، اور آج یہ کہ کام میرا اور تم نکمے جیسے لوگ میرے ساتھ جو دونوں ہاتھوں میں لڈو لینے والے ہیں، اور فیصلہ تم سے قیامت کے دن ہوگا. تو حضرت علی مرتضیٰ بہت مظلوم خلیفہ ہیں، بہت مظلوم خلیفہ. اہل بیت پہ جو شب خون مارا گیا بہت مظلوم خلیفہ. حضرت امام حسن کی شہادت اگر آپ دیکھیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے دوست بزرگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس وہ آیا اور کہنے کا کہ حضور آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کمزور ہو گئے ہیں، کھانے کو نہیں، حضور آپ چلیں. لمبی تاریخ ہے. حضرت علی نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ میں مر جاؤں گا؟ تو رو کے کہنے کا حضور یہ جملہ تو میں زبان پر بھی نہیں لا سکتا. تو آپ نے فرمایا جا. وہ بڑا عاشق تھا سیدوں کا، اس نے اپنا گھر بار بیچ کر ایک دو سواری کچھ پیسے لیے تھے کہ جاؤں گا. حضرت ایسے حالات ہو گئے تھے حضرت علی کے، اپنی غیرت اور انانیت کے لیے سودا نہیں کیا دین کا. اللہ اکبر. کون؟ رسول اللہ کا جانشین، مدینے کا اصل والی. آنے پر پابندی، کوفے میں آپ کی شہادت ہوگی. حضرت علی مرتضیٰ نے اسے کہا کہ میرے پیارے جا، یہ تو نے کیا غضب کیا، تو نے گھر بھی بیچ دیا، یہ پیسہ بچا کے جا، اور میں یہ خط بھی لکھ دیتا ہوں فلاں کے پاس کہ تیرا گھر دوبارہ خرید دے گا، جا تو جا، اور یہ مت سمجھ کے مر جاؤں گا. کہنے کا حضور یہ جملہ تو میں کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں آپ کو کہوں کہ ایسا ہو. فرمایا جا میں مروں گا نہیں ابھی. پھر اٹھ کے فرمایا، فرمایا میری داڑھی خون سے رنگین ہوئی ہے؟ اس نے کہا حضور ایسا تو کچھ بھی نہیں. کہا میرے سر پر ضرب لگی ہے؟ کہا نہیں. فرمایا پھر بے فکر ہو کے جا، میری موت ایسی نہیں آتی. میرے رسول نے فرمایا تھا کہ تلوار یہاں لگے گی، تلوار یہاں لگے گی. اور یقین دیکھیے کہ جس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کو مارنے والا یہودی نہیں تھا، ہندو نہیں تھا، انڈیا کا ایجنٹ نہیں تھا، حافظ قرآن عبد الرحمن اس کا نام تھا، حافظ قرآن تھا اور عبد الرحمن تھا. اقرا میں پڑھائیں گے. میں نے کہا بیٹا بچے کو حافظ بنانا ضروری نہیں، اسے عاشق رسول بنانا ضروری. ہائے ہائے ہائے، آج فیشن چل رہا ہے بچوں کو حافظ بنائیں گے. میں نے کہا کرامت ہے، لیکن کس سے بنا رہے ہیں حافظ؟ عبد الرحمن ابن ملجم بھی تو حافظ ہی تھا نا، کس کے ہتھے اپنے بچے دے رہے ہو؟ یہ غور کرو، بچوں کو حافظ بنانا ضروری نہیں، مسلمان بنانا ضروری ہے. حافظ بناؤ، لیکن دیکھو کس کی صحبت میں تم نے بٹھایا، کن لوگوں کے ساتھ تم نے بٹھایا ہے، کن لوگوں کی. یہ میں آپ کو وصیت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کھل کے بات میں کر رہا ہوں کہ جس کو آپ سوچتے نہیں یا سوچتے ہیں تو کبھی بولتے نہیں، سرکار کے سامنے فیصلہ ہوگا تو کم سے کم یہ تو کہیں گے کہ حضور ممبر پر بیٹھ کے ہم نے یہ بات کر دی تھی. تو اپنے بچوں کی حفاظت کریں، حفظ قرآن ہونا چاہیے، لیکن پڑھانے والا کون ہے؟ جو فاتحہ نہیں کرتا اس کا منہ بھی نہ دیکھے. کون ہے جو میلاد کا منکر ہے؟ اس کا منہ بھی نہ دیکھے. اس لیے کہ حافظ بنانا ضروری نہیں تھا، عاشق رسول بنانا. ہاں اگر کوئی فاتح والا، کوئی مولا علی سے محبت کرنے والا، چار یاروں سے پیار کرنے والا، غوث پاک کو سلام کرنے والا، گنبدوں کے آگے نظریں جھکانے والا ہو تو زیادہ زیادہ اس کی خدمت کر کے بچے کو حافظ قرآن بنائیں، ایسے استادوں کی قدر کریں آپ. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والا جو شخص تھا اس کا نام تھا عبد الرحمن بن ملجم. اللہ اکبر. قدر والے قدر والوں کو جانتے، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. حضرت عمر سے کسی نے پوچھا حضور آپ علی کو کیا کہتے؟ فرمایا نہ پوچھ. حضرت عمر کے یہ جملے، خدا مجھے وہاں نہ رکھے جہاں علی نہ ہو. بولو سبحان
اللہ. میں ان سے بھی کہتا ہوں پھڈے کہاں سے آ گئے؟ یہ جو تم بیچ میں پھڈے لا رہے ہو کہ انہوں نے ان سے جھگڑا کر لیا، انہوں نے ان سے جھگڑا کر، میں نے کہا پھڈے کہاں سے آ گئے؟
یہ تو اتنا پیار ہے. بولی سبحان اللہ. میں نے کل بھی بتایا حسن کھیل رہے ہیں، ابو بکر نکلے گردن پہ بٹھا لیا اور پھر نیچے اتار کر حضرت علی کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں یہ تمہاری طرح نہیں دکھتا ہے، یہ رسول اللہ کی طرح دکھتا ہے.
حضرت علی مسکراتے ہوں، میں نے کہا پھڈا کہاں سے آ گیا؟ سنی ایمان بہت قدر والی چیز ہے. جنت کا راستہ ایسا نہیں ہے جیسا موٹر وے پہ بندہ جاتا ہے، نا نا نا، وہ تو الجھا ہوا ہے کانٹوں کے اندر، وہ تو الجھا ہوا ہے مصیبتوں کے اندر، بس تو نے عشق اہل بیت اور عشق صحابہ کا لباس پہن کر اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جنت کی طرف جانا ہے. ہاں یہ سمجھ لے، یہ سمجھ لے، جنت اگر اتنی آسان ہوتی تو یہ سب کو ملتی. جنت جب ملے گی جب اس کا کارڈ، اس کی اتھارٹی تیرے پاس ہو. اور اس کی اتھارٹی، اس کی نعمت کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کی محبت، صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت. اگر کوئی اچھا سا تجھے ریسٹورنٹ چلتے ہوئے نظر آ جاتا ہے اور کھانا وہاں زہریلا ہے تو تو کھاتا نہیں ہے، آگے جاتا کہیں سوکھی روٹی کھا لیتا ہے. اس لیے کہ جان قیمتی ہے نا، تو ایمان بہت قیمتی ہوتا ہے. ایمان میرے بھائی بہت قیمتی ہوتا ہے. بچوں اس طرف توجہ کرنا. حضرت فاروق اعظم سے جب پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے آپ کے کیا کہتے ہیں آپ حضرت علی کے بارے میں، فرمایا بھائی کیا کہوں، حضرت علی کے پاس تین چیزیں ایسی ہیں اس میں سے ایک بھی مجھ عمر کو مل جاتی نا تو روئے زمین کے سرخ سونے اور جائیدادوں سے زیادہ افضل تھی. حضرت عمر سے کہا یہ کیا بات، کون سی چیز ہے؟ فرما ایک تو یہ آپ کا شرف جو کسی اور کو نہیں ملا کہ خیر النساء للعالمین، سیدۃ النساء للعالمین بطول زہرا رضی اللہ بنت رسول اللہ، جن کے عقد پاک کے اندر آئی. ایک فضیلت. فرما دوسری فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ نے سب کو مسجد سے باہر کیا لیکن اپنا گھر اور علی کا گھر مسجد کے اندر رکھا. دو. اور فرما تیسرا یہ کہ خیبر میں ہم نے بھی بڑا زور لگایا لیکن حضور فرما کچھ بھی کر لو جھنڈا علی لے گا، جب علی جھنڈا لے گا تو فتح ہو جائے گی. فرما یہ تین شرف ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ارضا عنہ کو عطا فرمایا. جب پیدا ہوئے نا حضرت علی تو ان کو غسل حضور نے دیا تھا، گھٹی حضور نے دی تھی. بولو نا سبحان اللہ یار، ان کو گھٹی بھی حضور نے دی، غسل بھی حضور نے دیا. اور جب حضور دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں نا تو حضور کے بدن پر پانی ڈالنے والے بھی علی ہیں. قاضی یاز نے شفا کے اندر لکھا، میں یوکے کے دورے میں تھا، میں شفا اپنے ساتھ لے گیا، یقین کرو ٹھنڈی رات تھی اور وہاں تو برف باری ہوتی ہے. جب میں نے ہوا یہ پڑھا نا تو مجھے یوں لگا جس طرح کہ ایک گرمی میرے بدن کے اندر تاری ہو گئی، اتنا مبارک حوالہ ہے. قاضی یاز رحمہ اللہ نے لکھا کہ رسول کریم نے فرمایا تھا علی جب میں دنیا سے پردہ کروں نا تو بند کمرے میں تنہا تو میرے پاس آئے گا، فرمایا میرے بدن پر پانی تو ڈالے گا، مجھے غسل تو دے گا. کہنے لگے حضور اور؟ فرمایا نہیں، اگر کوئی اور آئے گا تو مجھے دیکھ کر اندھا ہو جائے گا. شفا شریف کے اندر فرمایا میرے بدن کو یہ مقام کس کو ملا میرے بھائی، کس کو ملا؟ رسول کریم فرماتے جب بند کمرہ ہوگا تو میرے بدن کو غسل دے گا، علی تنہا تو ہوگا، تیرے علاوہ کوئی نہ آئے، اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی آئے میرے بدن کو دیکھے گا وہ نابینا ہو جائے گا. فرما مجھے غسل تو دے گا. حضرت مولا مرتضی کہتے غسل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کو غسل دیا. فذهبت انظر ما يكون من الميت، تو میں نے تو پہلے بھی کئی لوگوں کو دیا تھا. جب بندہ انتقال کرتا ہے تو منہ سے پانی مانی آتا ہے، تو کہتے میں نے حضور کو ہر طرف سے دیکھا کہ جو میت کے بدن پر ہوتا ہے. کہتے ولم نجد شیئا، مجھے کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی، تو میں کہہ اٹھا طبت حیا و میتا، حضور
خوشبودار آپ آئے تھے خوشبودار جا رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. اصل نسل صفا وصل وجہ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوئے دست قدرت پہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ 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 علی بیدم یہی تو. میرا دین امبر وارسی بخدا ہے عشق محمدی، میرا ذکر و فکر ہے بس یہی صلو علیہ. جسے حضور کے اہل بیت کی محبت صحابہ کی محبت مل گئی اسے بچائے، بس اسے جنت کا پروانہ مل گیا ہے. اللہ منحوس سینوں میں ان محبت کو نہیں ڈالتا، اور جس کے سینے میں اس کو جمع کر دے پھر اس کو منحوس رکھتا. اللہ رب العالمین یہ تھوڑے سے جملے میں نے جو عرض کیے میرے اور آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے. انشاءاللہ سیدہ خاتون جنت کے یوم میں انشاءاللہ العزیز ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. ابھی آپ تشریف رکھیے گا، میں اٹھ کے جاؤں گا، لیکن ایک منقبت کم سے کم جو ہے اس مجلس کو معطر کرنے کے لیے حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہمارا یہ بچہ انجینئر غلام قادر جو ہے یہ انشاءاللہ پڑھے گا، آپ تمام اس کو ضرور سنیں. میں یقیناً نیتن بھی موجود ہوں، وقت میرے پاس ہوتا تو میں مزید رکھتا، لیکن وعدہ و عہد ہے میں آگے جانا ہے. اللہ رب العالمین آپ کا بیٹھنا میرا بیان کرنا عمل کی توفیق دے.